نشان ایک بیمار و ضعیف و ناتوا عزم شبیری ہے چہرے سے آیا ہے یہی
عابد غم ہمارے حسین
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما رفعنا من نفسه والہمنا من شکره وفتح لنا من ابواب العلم بربوبیته ودلنا علیہ من الاخلاص له فی توحیده وجنبنا من الالحاد والشك في امره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والاكرام على خير خلقه واشرف بريته وحامل وحیه ومبلغ رسالاته سید المرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اهل بیته الطیبین الاطہرین المعصومین المنتجبین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد فقد قال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام لکم فیا اسوہ صلوات پڑھیں پر محمد وعالیہ سرکار سید الشہداء کے اس نورانی کلام کی روشنی میں کہ ہماری ذات میں میری ذات میں تمہارے لیے اسوہ ہے، تمام انبیاء تمام آئمہ بشریت کے لیے خوبصورت ترین اور حسین ترین نمونہ عمل ہیں۔ دو چیزیں ہیں جس کی جیسے جیسے انسان عقل و شعور کی منزلیں طے کرتا جائے گا اس کی ضرورت کو زیادہ محسوس کرتا جائے گا۔ ایک الہی انسانوں کے کلام، دوسرے الہی انسانوں کے نمونے عمل اور اسوے۔ ابھی دونوں سے دوری ہے، یعنی ابھی انسانیت عقل و شعور کی اس منزل پر نہیں پہنچ پائی ہے کہ جب آ کر انبیاء سے اور آئمہ سے اور اولیاء الہی سے ان کے کلام کی نورانیت کو سمجھے اور ان سے طرز زندگی لے، لیکن یہ مرحلہ بہرحال طے ہونا ہے۔ یہ کبھی گفتگو کی گئی ہے، بعض بزرگان نے ہمارے کی ہے کہ جس طرح انسان کی زندگی کے درجات ہوتے ہیں، بچپنا ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، پھر 40 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تب کہا جاتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ اب اس کی عقل کامل ہوئی ہے، اب سمجھ رہا ہے، اسی طرح پوری انسانیت کی تاریخ میں بھی ایک زمانہ بالکل بچپنے والا گزارا ہے انسانیت نے کہ نوح جیسا نبی آ کر کشتی بنا کے دے رہا ہے لیکن اس پہ وہ پتھر مار رہے ہیں، یہ بچپن تھا انسانیت کا۔ جو چیز نجات دینے کے لیے آئی ہے اسی سے کھیل رہے ہیں، اسی کی تفریح کر رہے ہیں، اسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، انبیاء کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ انبیاء آئے ہیں نجات دینے کے لیے لیکن انبیاء کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے حسرت ہے اس بات پر، یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا وکانوا بہ، حسرت ہے انسانوں پر کہ انبیاء آئے لیکن انبیاء کی استہزاء کیا گیا، مذاق اڑایا گیا، تفریح کی گئی، چونکہ یہ بشریت کے بچپن کا زمانہ تھا۔ ابھی جو دور ہم گزار رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے اب تک، یہ تقریباً انسانوں کی اور انسانی تاریخ کی جوانی کے زمانہ ہے، جو لہو و لعب میں لگے ہوئے ہیں، لذتوں میں لگے ہوئے ہیں، شہوات میں لگے ہوئے ہیں، خواہشات کے پیچھے بھاگ رہی ہے انسانیت۔ لیکن بہرحال انسانیت یہ جوانی کا مرحلہ طے کر عقل و شعور کی منزل سے قریب ہو رہی ہے۔ اور جب عقل و شعور کی منزل سے قریب ہوگی تو سب سے زیادہ جس چیز کی انسان ضرورت محسوس کرے گا وہ انبیاء کا کلام اور انبیاء کی سیرت، آئمہ کا کلام اور آئمہ کی سیرت ہوگی۔ یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں گے دھیرے دھیرے ہم اس منزل میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی ہم یعنی بشریت داخل ہو رہی ہے۔ اور یہ 21ویں صدی کو کہا جاتا ہے، یہ 21ویں صدی، یہ جو کہا گیا کہ 21ویں صدی دین کی صدی ہے، اس لیے کہا گیا چونکہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، طرح طرح کی فضول باتوں سے، فضول طریقوں سے، فضول اور شہوانی انداز زندگی سے تھک چکے ہیں، لذات و خواہشات میں غرق انسان تھک چکا ہے، اب عقل کی باتیں ڈھونڈ رہا ہے، عقل کا انداز ڈھونڈ رہا ہے، عقلانیت ڈھونڈ رہا ہے۔ اور آپ ٹھیک ہے، یہاں کے مومنین جو حالات اپنے آس پاس دیکھتے ہیں وہ عقلانیت والا نہیں ہے، لیکن دوسری قوموں میں دھیرے دھیرے عقلانیت پیدا ہو چکی ہے، اور یہ عقلانیت دوسری قوموں کے بھی اس در پر لانے پہ مجبور کرے گی جن کا دین عقل کا دین ہے۔ اور اس کے بہت سارے نمونے ابھی تاریخ میں، ابھی کے دور میں موجود ہیں، بعض پیش بھی کیے جاتے رہے ہیں، لیکن وہ خود ایک الگ بحث ہے، اس کی گنجائش نہیں۔ جس طرح سے خزانے، بہت سارے خزانے، یہ مثال کبھی دے چکے پہلے، یہاں نہیں تو کہیں اور پر، جس طرح بہت سارے خزانے زمینوں میں چھپے ہوئے تھے لیکن انسان کو نہیں معلوم تھا، دھیرے دھیرے جب ان خزانوں کا علم ہوا تو اس سے استفادہ کرنا شروع کیا۔ مثلا لاکھوں سال سے پٹرولیم کا خزانہ زمین میں موجود تھا لیکن انسان کو خبر نہیں تھی، لیکن جب 100 سال پہلے نکالنا شروع کیا تو دیکھیں اب ساری دنیا کا پورا اقتصاد اور اکانومی پٹرولیم پہ ٹکی ہوئی ہے۔ ابھی دیکھیں کل سے کیا ہونے والا ہے، ریٹ بڑھنے والا ہے، سینکشن لگ رہے ہیں، اور وہ تو خیر ابھی اس مسائل میں داخل ہونے کی فرصت نہیں ہے، لیکن اہم مسائل تاریخ میں یہ ساری چیزیں اہم ہو رہی ہیں۔ یہ خزانہ اللہ نے رکھا ہوا تھا اتنے لاکھوں سال تک، یہ ہمارے دور کے انسان، اس کے پہلے نہیں معلوم اور کتنے آدم رہے ہوں، آئے ہوں، گئے ہوں، لیکن کم سے کم 9000 سال سے، جتنے سال سے ہم بھی یہی بشریت رہی، بچپنے میں رہی، جوانی میں رہی، لیکن خبر نہیں تھی میرے پیروں کے نیچے کتنے خزانے اللہ نے، یورینیم کا خزانہ، پیٹرولیم کا خزانہ، اس کا خزانہ، اس کا خزانہ۔ یہ مثلا ابھی پیٹرولیم کے پروڈکٹس جو ہے، کئی 100 پروڈکٹ، اس کے ایک پروڈکٹ یہ پلاسٹک ہے جو ہر جگہ دکھائی پڑ رہی ہوتی ہے، ورنہ کئی 100 پروڈکٹ جو ہے صرف اسی پیٹرولیم سے، صرف سے گاڑی تو نہیں چلتی، بہت ساری چیزیں آپ بہتر جانتے ہیں، بہت ساری چیزیں۔ یعنی ایک خزانہ اللہ نے رکھا تھا، مثلا یورینیم کا خزانہ رکھا تھا، ایک بہت ہی پاکیزہ انرجی، بہت ہی مفید انرجی، جس میں نہ کوئی پالوشن ہو، جس میں نہ کوئی مشکل ہو، لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اب پتہ ہوا تو یہ جوان بشریت اگر اس سے سوء استفادہ کرنے لگی، اس سے ایٹم بم بنانے لگی، اس سے انسانوں کو قتل کی باتیں کرنے لگی، ورنہ اللہ نے جو رکھا ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے رکھا تھا۔ تو اصل نقطہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ خزانہ موجود ہو، مجھے خبر ہی نہ ہو، یہ سب کے لیے تھا۔ ورنہ بعض لوگ گھروں میں، کبھی کبھی پہلے زمانے میں ہوتا تھا، خزانہ چھپا ہوتا تھا، بیچارے بھوکے فقیر غریب رہتے تھے، جب گھر گرتا تھا تو وہاں سے جو ہے آبا و اجداد کے سونے کے تھیلیاں نکلتی تھیں، پورے پورے مٹکے نکلتے تھے، اس کے گھر میں تھا لیکن یہ بیچارہ فقیر تھا۔ وہی حال ابھی پوری بشریت کا ہے کہ خزانہ موجود ہے لیکن فقیر بنے ہوئے ہیں۔ خزانہ کیا ہے؟ خزانہ انبیاء کا کلام ہے، خزانہ رسول اللہ کا کلام ہے، خزانہ رسول اللہ کی سیرت ہے، خزانہ اہل بیت کا کلام ہے، خزانہ اہل بیت کا انداز زندگی ہے۔ یہ عظیم خزانہ موجود ہے لیکن یہ فقیر بشریت کس کے دروازے پہ جاتی ہے؟ جا کے ادھر ادھر مانگ رہی ہے کہ میرے کچھ بھوک پورا دو، میری کچھ پیاس بجھا دو، مجھے کچھ دے دو۔ وہ جو آئے ہی تھے، یعلمکم الکتاب الحکم الحکمہ، جو کتاب اور وزڈم کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، وہ تو تعلیم دے کے چلے گئے، لیکن ہم نے ان ساری تعلیمات کو آ کر کتابوں میں مقید کر دیا، زندانی کر دیا۔ کتابوں میں آ کر جن لوگوں نے کتابیں لکھی، انہوں نے عظیم کارنامہ انجام دیا۔ انہوں نے بچانے کے لیے لکھا تھا کہ یہ خزانے تمہارے سامنے، ہمارے سامنے پیش کیے جائیں۔ اب یہ ہمارا کام تھا کہ یہ خام جو خزانہ ہمارے پاس آیا، اس کو کس طرح ریفائن کر کے، کس طرح اس سے استفادہ کیا جائے، کس طرح خاندانوں کی مشکل حل کی جائے، کس طرح فیملیز کی مشکل حل کی جائے، کس طرح معاشروں کی مشکل حل کی جائے، کس طرح سیاسی مشکلات حل کیے جائیں، کس طرح سماجی مشکلات حل کیے جائیں، لیکن وہ خزانہ ویسے ہی بند پڑا رہا، استفادہ نہیں کیا۔ آپ دیکھیں افریقہ میں جائیں، دیکھیں کتنے جواہرات کے خزانے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں کر پاتے کیونکہ ان کو ریفائن کرنا نہیں آتا، صاف کرنا نہیں آتا، جدا کرنا نہیں آتا، استفادہ۔ دوسری قوم کے لوگ آتے ہیں، تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں ان کے بادشاہوں کو اور حاکموں کو، اور پورا خزانہ بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اہل بیت کے دیے ہوئے خزانے سے استفادہ نہ کر سکیں، تو کل دوسری قومیں آئیں اور اس سے استفادہ کریں، چونکہ استفادہ تو ہوگا۔ نجات اسی میں ہے، نجات بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لینے میں نہیں ہے، جو آل سعود اور آل خلیفہ اور آل نہیں معلوم سب بنا رہے ہیں، یہ مصنوعی اور آرٹیفیشل شہر بنا لینے میں نجات نہیں ہے۔ نجات ہے طرز زندگی ڈھونڈنے میں، جو انسان کو صحیح طریقے زندگی دے دے۔ یہ سب کچھ بنا کے طلاق ہو رہا ہو، نفرتیں ہوں، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، روزانہ کورٹ میں ہو، روزانہ مشکلات ہو، جہنم کی زندگی ہو، کروڑوں کا بنگلہ ہو لیکن زندگی اس کے اندر جہنم بنی ہوئی ہو، کیوں؟ اس لیے کہ طریقہ زندگی نہیں سیکھا گیا۔ اللہ نے زندگی تو ہمیں دے دی، لیکن اللہ نے زندگی کے ساتھ ساتھ ہمیں طریقہ زندگی بھی دیا تھا۔ ہم نے زندگی لے لی، لیکن طریقہ زندگی اللہ سے نہیں لیا۔ اور الہی طریقہ، اللہ نے جو طریقہ زندگی دیا وہ کیا ہے؟ وہ انبیاء کا طریقہ زندگی ہے، وہ رسول اللہ کا طریقہ زندگی۔ یہ خطابت نہیں عزیزو، دھیرے دھیرے انسان اس مرحلے تک پہنچنے والا ہے کہ جب آ کر مجبور ہو کہ اب کسی کے پاس جا ہی نہیں سکتے، کہیں نجات کا سامان ہی نہیں ہے سوائے انبیاء اور ائمہ اور ان الہی انسانوں کے طرز زندگی کو اپنانے کی، ہے نہیں کوئی نجات کا راستہ، کسی بھی طرح سے نجات کا راستہ نہیں۔ یہ صرف دعوے نہیں، اس کی سب دلیلیں بھی موجود ہیں، لیکن ابھی ان ساری دلیلوں میں نہیں جانا۔ لیکن آپ خود سوچ لیں، جن لوگوں کی زندگی غیر الہی ہے، اندر جا کے جھانک کے دیکھیں، باہر سے ممکن ہے بہت کچھ اچھا لگ رہا ہو، لیکن اندر سے زندگی کھوکھلی پڑی ہوئی ہے، کہ جب روح میں الہی رنگ نہیں ہے تو کھوکھلا ہے انسان۔ کتنے بڑے محلوں میں رہتا ہو، کتنی اچھی گاڑیوں میں رہتا ہو، کتنی اچھی زندگی ظاہری طور پر دکھ رہی، لیکن اندر سے کھوکھلا انسان۔ یہ کھوکھلا انسان تو نجات نہیں پایا ہوا ہے، نجات کون دے رہا ہے؟ یہ جو طرز زندگی کی بحث کی جائے، یہ جو سیرت کی بحث کی جا رہی، اس لیے بحث کی جا رہی کہ دھیرے دھیرے بشریت اس طرف آ رہی ہے۔ امام سید سجاد، میں جلدی آ رہا ہوں چونکہ آج تھوڑا وقت بھی کم ہے، جلدی نکلنا ہے۔ امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اسی زندگی میں جو اتنی سختیوں کے درمیان میں تھی، سیرت کے اتنے اصول چھوڑ کے چلے گئے کہ ہم زندگی بھر لیتے رہیں کم ہے۔ کربلا میں، پوری کربلا میں اتنے طریقۂ زندگی دے دیا گیا، اتنا زیادہ طریقۂ زندگی دے دیا گیا۔ ایک بحث ہے جو پہلے کر چکے، خالی ایک جملہ کہہ گزرتے ہیں کہ کربلا کے خیموں میں سامان زندگی نہیں تھا، لیکن طریقۂ زندگی بھرا ہوا تھا۔ سامان زندگی تو ابتدائی سامان، پانی بھی نہیں تھا، کھانا بھی نہیں تھا، ضرورت کی چیزیں بھی نہیں تھیں۔ ہم تو سامان زندگی کے چکر میں بھاگ دوڑ ساری کر رہے ہیں، کربلا والے آئے تھے طریقۂ زندگی دینے کے لیے۔ یہ سامان زندگی جو ہے، یہ بھی اس وقت اچھا ہے جب طریقۂ زندگی میں استعمال ہو رہا ہو۔ لہذا میدان کربلا میں جب جائیں تو وہاں سامان زندگی کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، ابتدائی ترین چیزیں بھی نظر نہیں آئیں گی، لیکن انہیں خیموں میں، جلتے ہوئے خیموں میں، بیبیاں، بچے، جوان، بوڑھے، سب اتنا طریقۂ زندگی دے کے چلے گئے کہ ہم قیامت تک لیتے رہیں۔ ابھی خزانے بنے ہوئے ہیں، ابھی تو ہم اس کو نکال بھی نہیں پائے۔ ابھی کربلا سے ہم نے طریقۂ زندگی کتنا نکالا ہے؟ ہم نے تو نہیں نکالا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی امام خمینی جیسا انسان آتا ہے، وہ طریقۂ زندگی نکال بھی لیتا ہے، لوگوں کو سکھا بھی دیتا ہے، اس کا نتیجہ بھی دکھا دیتا ہے، نتیجہ بھی دیکھ لیا، اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا۔ سب سے آسان نتیجہ، جو ایک دو جگہ میں اسی سال کہہ بھی چکا ہوں، سب سے آسان جو ہر ایک کو سمجھ میں آنے والا نتیجہ یہ ہے کہ جب تک یہ طریقۂ زندگی کسی نے ہمیں آ کے نہیں سکھایا تھا اور یہ نظام نہیں دیا تھا، ہم شیعہ موجود تھے، لیکن چار معصوم اماموں کی قبروں کی حفاظت نہیں کر پائے، جنت البقیع کی حفاظت نہیں کر پائے، لیکن جب ہم نے کربلا والوں سے طریقہ زندگی سیکھ لیا تو سیریا میں جناب زینب کے حرم کے قریب نہیں آنے دیا. یہ آسان سا. کیوں؟ اس لیے کہ باطل کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا طرز سیکھ لیا. یہ کارنامہ ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ. نہیں جانتے لوگ، دشمن خوب جانتا ہے، ہم لوگ نہیں جانتے. دشمن خوب پہچانتا ہے، اسی لیے اتنی ساری دشمنی، اتنے سارے سینکشن. یہ پیٹرول کے لیے آپ سمجھتے ہیں، پیٹرول تو سعودی عرب خود ہی فری میں دینے کو تیار ہے. یہ پیٹرول وٹرول کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس طریقے زندگی کو نہیں چاہتے جو اہل بیت سے لیا گیا ہے. چونکہ اس کے مقابلے میں انہیں اپنی شکست دکھائی پڑ رہی ہے، ان کے اپنے نجس شہوانی باطل طریقۂ زندگی کی شکست نظر آ رہی ہے اہل بیت کے طریقۂ زندگی کے مقابلے میں. تو کربلا کے خیموں میں کچھ بھی نہیں، بعد میں یہ خیمے بھی جل گئے، لیکن انہیں جلے ہوئے خیموں میں اتنا طریقۂ زندگی دے کے چلے گئے کہ ہمیں کبھی کمی کا احساس نہ ہو. اس جلے ہوئے خیموں میں صبر، اس جلے ہوئے خیموں میں شکر، ان جلے ہوئے خیموں میں ساری رات شکر کے سجدے، ان جلے ہوئے خیموں میں نماز شب، ان جلے ہوئے خیموں میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ان جلے ہوئے خیموں میں مقتل میں لاشوں کو دیکھنا لیکن شکوہ زبان شکایت زبان پر نہ آنے دینا، حرف شکایت زبان پر نہ آنے دینا، ان جلے ہوئے خیموں میں آگے مقتل کی منزلیں طے کرنے کے لیے تیار ہونا، ان جلے ہوئے خیموں میں اور صبر کے امتحان دینے کے لیے آمادہ ہونا، طریقہ زندگی تھوڑا سا ہے. یہ تو ہم کوئی صاحب علم ہو جو آ کر دیکھے کہ ان جلے ہوئے خیموں میں بیویاں کیا طریقہ زندگی دے کے گئیں، امام سید سجاد کیا طریقہ زندگی دے کے گئیں. تو مسلسل یہ ہم چار پانچ دنوں میں چند نقطہ ممکن آپ کے سامنے بیان کریں، لیکن یہ نہ سمجھ لیجیے کہ امام سید سجاد کی زندگی میں اتنا ہی ہے. ہم جیسے جاہل اور معمولی سے طالب علم کیا نکال پائیں گے، کتنا سمجھ پائیں گے. جب سب مل کے آگے بڑھیں اور سب مل کے ریسرچ کرنا شروع کریں، سب مل کر ان کے کلام میں، ان کے ایک ایک طرز میں آ کر گہرائی سے سوچیں، تو بہت سے طریقے زندگی اور نکلیں گے انسان کو، جو انسان کی سب سے بڑی ضرورت، جس جو انسان کی کھانے سے بھی زیادہ ضرورت ہے، پانی سے بھی زیادہ ضرورت ہے، آکسیجن سے بھی زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ آکسیجن کے بغیر انسان مر جائے گا، لیکن اگر طریقہ زندگی صحیح نہیں ملے گا تو زندہ رہ کر بھی مرا ہوگا، دوسروں کو بھی مار رہا ہوگا. اگر صحیح طریقہ زندگی نہیں ہے تو زندہ رہ کر بھی لوگوں کی موت کا سبب بن رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے، ہلاک کر رہا ہے. رسول اللہ نے امیر المومنین سے فرمایا کہ اے علی، جب یمن تبلیغ کرنے جا رہے تھے، امیر المومنین مبلغ تھے، جب یمن تبلیغ کے لیے بھیجا، پہلے دوسرے لوگوں کو بھیجا، عبداللہ ابن عباس کو بھیجا اور نہیں معلوم کس کو اور بھیجا، سعد ابن عبادہ کو، لیکن یمن کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے. پھر امیر المومنین کو بھیجا، امیر المومنین نے ایک دوپہر میں سب کو مسلمان کر دیا، ایک دن میں. لیکن جب جانے لگے تو جاتے ہوئے چند وصیتیں کی تھیں، اس میں ایک وصیت یہ تھی کہ اے علی، اگر تمہارے ذریعے سے کسی ایک انسان کو ہدایت مل جائے تو یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ جس کے اوپر سورج کی روشنی، یعنی پوری دنیا کے اس سے زیادہ بہتر ہے اگر ایک انسان کو تمہارے ذریعے سے ہدایت مل جائے. ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ہدایت کا راستہ وہی ہے، فقط ایک ہے، انبیاء کا طریقہ زندگی، ائمہ کا طریقہ زندگی. خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ بجائے ہدایت کے گمراہیاں ملنے لگے. یعنی اچھا بھلا جوان، دیدار جوان جائے اور واپس آئے تو بے دین ہو کر آئے. یعنی کیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ پوری دنیا سے بھی زیادہ بدتر، یہ موت ہی موت ہے. قرآن کی آیت ہے، جس نے ایک انسان کو زندہ کر دیا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا. جس نے ایک کو زندہ کیا، من احیا نفسا فقد احیا الناس جمیعا، جس نے ایک کو قتل کر دیا، پہلے قتل والی آیت، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا. اگر کسی انسان نے ایک انسان کو مار دیا تو گویا پوری انسانیت کو مار دیا، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی سزا کے. جرم سزا ہو تو اس کے لیے حکومت ہوا کرتی. یعنی کیونکہ ایک انسان کو جان بوجھ کے مار دیا تو یہ انسان پوری بشریت کا، جب ایک کا کوئی قاتل ہے تو پوری بشریت کا قاتل ہو سکتا ہے. اور جس نے ایک کو زندہ کر دیا اس نے پوری بشریت کو زندہ کر دیا. اس کا ایک ظاہری معنی یہی ہے کہ انسان کو مارنا، انسان کو زندہ کرنا. اس کا ایک باطنی معنی جو علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے ایک کو گمراہ کر دیا تو گویا پوری بشریت کے گمراہی کا ذمہ لے لیا. معمولی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر کسی ایک انسان نے ایک کو ہدایت کر دی، چونکہ اصل زندگی ہدایت ہے، اصل زندگی سانس لینا نہیں ہے، سانس اگر ہدایت کے بغیر لے رہا ہے انسان تو مردہ ہے، کون سا زندہ ہے. لہذا اگر کسی ایک کو زندہ کر دیا تو گویا پوری بشریت کو زندہ کر دیا. امام سید سجاد علیہ السلام اس لیے ہتھکڑیاں پہن کر آئے تاکہ ہمیں زندہ کر دیں، ورنہ ہم سب کے سب موت کے شکار تھے، ہم سب کے سب گمراہ، پوری بشریت گمراہ ہوتی. پہلا مرحلہ طے کرنا تھا امام سید سجاد کو کہ کربلا کے اثرات قیامت تک باقی رہ جائیں، اس کے لیے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی پہننا ہے، بیڑیاں بھی پہننا ہے، کوفے بھی جانا ہے، شام بھی جانا ہے، بازاروں میں بھی جانا ہے. لیکن یہ ہر مرحلے میں امام سید سجاد سیرت کے نمونے چھوڑے جا رہے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو خالی سر جھکائے چلے جا رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے چلے جا رہے ہیں. نہیں، انہی ہتھکڑیوں کے درمیان میں مرحلے مرحلے میں سیرت کے نمونے چھوڑ کے جا رہے ہیں جو ہمیں نکالنا ہے. یہ چند نمونے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. کل آپ کے سامنے ایک نمونہ پیش کیا گیا کہ انہی حالات میں جب بھی دین پر حرف آیا اور جب بھی دین کو تحریف کرنے کی کوشش کی گئی، امام سید سجاد نے انہی سخت حالات میں یزید اور ابن زیاد کے مقابلے میں قیام کیا کہ دین میں تحریف نہیں ہونے دیں گے. یہ دوسرا مرحلہ تھا کہ اس مرحلے میں بہت سارے سیرت کے نمونے ہیں. اس کے پہلے اور بھی آپ کے سامنے بیان کیے گئے، تحریک اس کے اندر خود بہت سارے سیرت کے نمونے. لیکن پھر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا تیسرا ایک مرحلہ، ایک زندگی تیسری ہے. تین مرحلے میں تقسیم کیا تھا، پہلا مرحلہ کربلا کے واقعے کے پہلے امام سید سجاد کی سیرت، دوسرا مرحلہ کربلا کے واقعے کے بعد امام سید سجاد کی سیرت، کہاں تک؟ شام کے زندان تک اور آزادی تک. پھر تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے آزادی کے بعد سے لے کر باقی 35 سالوں میں امام سید سجاد کی سیرت کیا تھی. میں خالی چند نمونے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ ضروری ہے، اور وہی ہے کہ دیکھیں ہوا کیا، امام سید سجاد کے پہلے حالات کیا تھے اور امام سید سجاد کے بعد حالات میں کتنی تبدیلی آئی، اور اس میں امام سید سجاد کا رول کیا تھا، کیا کردار تھا. وہ حالات کے بارے میں پہلے ہم ایک تھوڑی سی گفتگو کبھی کر چکے ہیں اور جگہوں پہ کر چکے ہیں. صرف اسی کی طرف لانے کے لیے مختصر طور پر بیان کرتے ہیں کہ حالات یہ تھے کہ امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے دو معصوم امام 20 سال تک کے امامت کے گزارتے رہے، لیکن ان 20 سالوں کے درمیان میں کوئی نہیں آتا تھا کہ معصوم عالم علم الہی کے وارث، علم الہی کے وارث اماموں سے آ کر حتیٰ دین کا سوال کرے. یہ حالت، اور یہ تحقیق ہم پہلے بھی پیش کر چکے ہیں دوسری جگہوں پر، یہ ہماری اپنی تحقیق نہیں ہے چونکہ ہمارا مطالعہ اتنا نہیں ہے. علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی عظیم ترین تفسیر ہے، پوری تاریخ کی عظیم ترین تفسیر انہوں نے لکھی، تاریخ التفسیر المیزان، حتیٰ اہل سنت بھی اعتراف کرتے کہ ایسی کوئی تفسیر نہیں لکھی گئی. وہ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے تمام ابواب فقہ میں، دیکھیں بعض اخلاقی روایتیں ہیں، بعض خطبے امام نے جو خود دیے ہیں، لیکن تمام ابواب فقہ میں جہاں دسیوں ہزار کی تعداد میں روایتیں موجود ہیں، وہاں پر ایک روایت بھی امام حسین علیہ السلام سے نہیں، ایک بھی. اگر آپ کو یاد آ گیا ہو تو میں جلدی سے آگے بڑھ جاؤں، پہلے عرض کر چکا ہوں یہیں کہیں پر، ایک روایت بھی امام حسین علیہ السلام سے. اور تقریباً یہی حالت امام حسن علیہ السلام کی، جبکہ 20 سال ہیں امامت کے 20 سال، زندگی اور بھی ہے، لیکن 40 ہجری سے امام حسن علیہ السلام کی امامت شروع ہوتی ہے 50 ہجری تک، اور 50 ہجری سے امام حسین علیہ السلام کی امامت شروع ہوتی ہے 61 ہجری کے پہلے مہینے تک. یہ 20 سال دو معصوم امام، دو ایسے معصوم امام جن کو لوگوں نے رسول اللہ کی گود میں دیکھا تھا، جن کو لوگوں نے رسول اللہ کے شانوں پر دیکھا تھا، جن کو لوگوں نے رسول اللہ کو سونگھتے ہوئے اور چومتے ہوئے اور بوسا دیتے ہوئے دیکھا تھا، جن کو رسول اللہ کے علم کا وارث جانتے تھے، لیکن پھر بھی اہل بیت کی بارگاہ میں آ کر دین کا بھی سوال نہیں کرتے تھے. اور یہ جملہ ہم بار بار دہراتے رہتے ہیں کہ حسین ابن علی کی مظلومیت کربلا سے کہیں زیادہ وہ مدینے کی مظلومیت ہے کہ اللہ کے علم کا وارث مدینے میں موجود ہو اور کوئی سوال کرنے والا نہ ہو۔ یہ ایک عالم سے جا کے پوچھیں، اسے تھوڑا اندازہ ہوگا کہ علم ہو اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی سننے والا نہ ہو۔ ایک معمولی عالم کو جب تکلیف ہوتی ہے تو جو اتنے بڑے علم کا خزانہ رکھنے والا ہو، اگر اس سے سوال نہ کیا جائے، اگر اس سے علم نہ لیا جائے تو کیا گزر جائے گی۔ امیر المومنین نے کتنی حسرتیں کی ہیں کہ میرا یہ سینہ علم سے بھرا ہوا ہے، ہاں ہونا علم جمع لو اسبتو لہو حملہ، اے کاش کہ کوئی اٹھانے والا مل جائے، لیکن نہیں ملتا تھا۔ لیکن پھر بھی امیر المومنین کو کوئی مالک اشتر، کوئی کمیل، کوئی دوسرے مل گئے، لیکن حسین ابن علی سے کوئی ایک سوال کرنے والا نہیں تھا۔ یہ ہے کب کا زمانہ؟ وہ زمانہ جو رسول اللہ سے نزدیک کا زمانہ ہے، اور رسول اللہ کے اپنے سگے نواسے موجود ہیں، یہ ان کا زمانہ ہے۔ اور علی و فاطمہ کے فرزند ہیں، باب مدینہ علم کے فرزند، خود مدینہ علم، باب مدینہ علم ہیں، ان سے کوئی سوال نہیں کر رہا ہے۔ لیکن بیچ میں ایک امام کا زمانہ اور آتا ہے، امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اس کے بعد پھر دو اماموں کا زمانہ آتا ہے، پانچویں امام اور چھٹے امام کا۔ پانچویں امام اور چھٹے امام کے دور میں ایک امام کے شاگرد 4000، یہ شیعہ سنی مورخین نے لکھا ہے، امام صادق علیہ السلام کے شاگرد 4000۔ امام حسین السلام سے کوئی ایک سوال بھی نہیں کرتا۔ اگر ابن عبداللہ ابن عباس سے توحید کے بارے میں سوال کر رہا ہے، امام نے کہا آپ میں تجھے توحید بتاتا ہوں، تو کہتا ہے ماں سال تو کا میں نے آپ سے تو نہیں پوچھا تھا۔ یہ ظلم ہے، یہ کربلا سے زیادہ سخت ہے، یہ شمر کے خنجر سے زیادہ سخت ہے کہ حسین ابن علی سے اس طرح کہا جائے کہ میں نے تو آپ سے توحید نہیں پوچھی تھی، توحید کا وارث حسین ہے، اگر حسین نہیں بیان کرے گا تو کون بیان کرے گا۔ تو یہ 20 سال کا دور گزرا، لیکن بیچ میں امام سید سجاد سے یہ بیان کرنا چاہیے، امام سید سجاد کی سیرت کیا رہی، ہم نے کیا بنا رکھا ہے ایک بیمار سا امام جو روتا رہا؟ نہیں، امام سید سجاد نے کیا کیا بیچ میں کہ یہ بعد میں دو امام کا اور زمانہ آیا، پانچویں اور چھٹے امام کا زمانہ، تو 4000 شاگردوں میں سے صرف ایک صحابی محمد ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے 30000 حدیثیں امام محمد باقر اور 16000 حدیثیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے یاد کی ہیں۔ کتنی؟ 46000 حدیثیں ایک صحابی کہہ رہا ہے کہ میں نے یاد کی، جبکہ امام حسن امام حسین علیہ السلام سے سب مل کر اصحاب موجود تھے، امت مسلمہ موجود تھی، ایک حدیث بھی کوئی ابواب فقہ میں موجود نہیں۔ خوب یہ فرق کہاں سے آیا؟ بیچ میں کردار تھا کسی کا، جس نے یہ جو 46000 حدیثیں ایک صحابی آ کر یاد کر رہا ہے، یہ جو امام صادق علیہ السلام کے پاس 4000 صحابی آ رہے ہیں علم سیکھنے کے لیے، شیعہ آ رہے ہیں، اہل سنت آ رہے ہیں، اہل سنت کے آئمہ آ رہے ہیں، امام ابو حنیفہ آ رہے ہیں، امام مالک آ رہے ہیں، یہ جو سب علم لینے کے لیے آ رہے ہیں، خوب یہ امام صادق علیہ السلام کا کارنامہ ہے کہ انہیں ہزاروں حدیثیں دیں، لیکن جو لوگ یہاں پر آئے ان کے لانے کا کردار امام سید سجاد نے ادا کیا ہے۔ کون لایا، کیسے آئے؟ چونکہ امام سید سجاد کچھ ایسا کر گئے تھے کہ لوگ اہل بیت سے قریب ہوتے چلے جائیں۔ اب کیا کیا تھا، یہ چند لمحوں میں مختصر دیکھنا ہے، کیا کیا تھا، میں دوسری جگہ بیان کر چکا اس کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ، امام نے کیا کیا تھا۔ اب یہاں سے آ کر دیکھیں کہ وہ امام جو ہمارا ہے، جو بیمار سا امام، معاذ اللہ معاذ اللہ، توہین ہے امام، اصل لقب دے دیا ہمارے نوحہ خانوں نے امام سید سجاد کو، لقب دے دیا بیمار کا۔ بابا آئمہ کو ہم خود نہیں لقب دے سکتے، آئمہ کا لقب بھی آئمہ خود دیتے ہیں یا رسول اللہ دیتے ہیں، ان کے ہر ہر لقب میں معنی پوشیدہ ہے۔ یہ کون سا لقب لا کے دے دیا، بیمار امام، بیمار امام۔ ایک امام ٹھیک ہے مصلحت پروردگار سے اور سلسلہ امامت کے باقی رہنے کے لیے ایک شب عاشور اور روز عاشور، ایک شب اور ایک دن کے لیے بیمار ہو گیا تھا، بس شب عاشور سے بیماری شروع ہوئی روز عاشور تک کے لیے۔ یہ ایک شب اور ایک دن کے بیمار کو زندگی بھر کا بیمار بنا دیا، بیمار لقب ہی دے دیا۔ چونکہ ہمیں بیمار امام رونے کے لیے اچھا لگتا ہے، لیکن وہ امام نہیں چاہیے جس کی سیرت، جو آ کر سیرت دے رہا ہو، جو آ کر طرز زندگی دے رہا ہو، وہ امام نہیں چاہیے. لہذا ہر امام کو آ کر کچھ اس طرح کا لقب زیادہ اچھا لگتا ہے، یا تو ڈائٹ کہتے ہیں شاہ و شہنشاہ، یا کہتے ہیں بیمار. چونکہ ہمیں شاہ و شہنشاہ اچھے لگتے ہیں، شہزادہ اچھا لگتا ہے، امام زادہ نہیں اچھا لگتا. کب کہتے ہیں علی اکبر امام زادے، شہزادے بہت اچھے لگتے ہیں. یہ شاہ نہیں تھے، امام تھے. شاہ ان کی خاکوں، ان کی جوتیوں کی خاک کے نیچے رہنے والے لوگ تھے. کیا لقب دے رکھا ہے ہم لوگوں نے؟ کبھی کسی امام نے بھی کسی امام کو شاہ کا لقب دیا؟ کبھی کسی نبی نے کسی نبی کو؟ شاہوں سے نفرت کرتے تھے، شاہوں کے خلاف اٹھے، شاہوں کے خلاف طریقہ زندگی دیا، شاہوں کے خلاف لوگوں کو آمادہ کیا، آ کر انہیں کو شاہ ہو، شہنشاہ ہو، فلاں شاہ ہو، یہ شاہ ہو، وہ شاہ کا لقب. دل کو تسلی نہیں ہوتی جب تک کہ شہزادہ نہ کہہ لیں، جب تک کہ شہزادی نہ کہہ لیں. ایک مرتبہ نبی زادی کہیں، امام زادی کہیں، ولی زادی کہیں، یہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ یہ زیادہ بلند مقام ہے. پھر یا تو وہ شاہ کہتے ہیں چونکہ شاہوں سے متاثر ہیں، یا تو پھر آگے بالکل بیمار کر دیتے ہیں زندگی بھر کے لیے. نہیں، وہ بیمار نہیں تھے، بس کردار ادا کر رہے تھے. کردار کیا تھا؟ کیا کیا؟ دیکھیں، دو کام کیے امام سید سجاد نے. دو بڑی ذمہ داریاں تھیں امام سید سجاد پر، دو بڑی. ایک ذمہ داری وہ تھی جو ہر نبی اور ہر امام پہ تھی، وہ کیا؟ صحیح دین کی حفاظت کرنا اور لوگوں تک پہنچانا. یہ بات ابھی بہت سارے لوگوں کو جلدی سمجھ میں نہیں آتی، چونکہ ان کو نہ دین چاہیے نہ صحیح دین کی حفاظت چاہیے. لیکن ہر نبی اور ہر امام کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ اللہ کا صحیح دین، اس کی حفاظت بھی کریں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں بھی. اس کے لیے قربانیاں دی ہیں انبیاء کی جو جانے گئی ہیں صرف صحیح دین پہنچانے کے لیے، چونکہ وہ ٹکراتا تھا باطلوں سے، ظالموں سے، مرفہین سے، ملا سے، مترفین سے، ان لوگوں سے ٹکراتا تھا، لہذا وہ آ کر قتل کر دیتے تھے، کیونکہ صحیح دین جو ہے وہ ظلم نہیں برداشت کرتا. لہذا ایک کام یہ کرنا تھا، یہ کام تمام انبیاء کو کرنا تھا، تمام آئمہ کو کرنا تھا، امام سید سجاد کو بھی کرنا تھا. لیکن امام سید سجاد کو اتنا ہی نہیں کرنا تھا، ایک کام اور بھی کرنا تھا، ایک کام بڑھ گیا تھا امام سید سجاد. وہ کیا؟ کہا کہ کربلا کو بھی پہنچانا ہے. کربلا کوئی معمولی سا تو واقعہ نہیں تھا کہ ہو کے ختم ہو جائے، کربلا کو پہچانا ہے، اور کربلا کو ایک تحریک کے طور پر پہنچانا ہے، کربلا کو قیامت تک کے انسانوں کی زندگی کا سبب بنا کر پہنچانا ہے. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا، یہ دو بڑے کام امام سید سجاد کو کرنے تھے. اور دور ایسا تھا جہاں پہنچانے کا طریقہ صرف ایک تھا، کیا؟ زبان، اور کچھ نہیں تھا. نہ میڈیا تھا، نہ پرنٹ میڈیا تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ یہ تھا، نہ کتابیں تھیں، نہ میگزین تھی، کچھ بھی نہیں تھا، نہ کچھ بھی نہیں تھا. ایک خط بھی لکھنا ہوتا تھا پہنچنا بڑا مشکل. صرف ایک ہی طریقہ تھا پہنچانے کا، کہ آ کر بولیں، درس دیں یا خطبہ دیں، یہی دو طریقے تھے، یا خطبہ دینا یا درس دینا. اور امام سید سجاد کا دور ایسا ہے کہ نہ درس دے سکتے ہیں نہ خطبہ دے سکتے ہیں، دونوں پر پابندی ہے. اب کیا کریں؟ اب پھر میں یہ جملہ دہرا رہا ہوں، اگر امام آئمہ بھی ہم جیسے مولوی ہوتے تو خاموش ہو کے گھر پہ بیٹھ جاتے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، لوگ مجھے کچھ کرنے نہیں دے رہے ہیں. لیکن آئمہ ہیں، آئمہ اپنا کردار ادا کر کے رہیں گے، آئمہ مولوی نہیں ہیں. ایک جملہ پھر دہراتا ہوں، کوئی آئمہ کو اور انبیاء کو مولویوں سے نہیں سمجھو، مولویوں کو آئمہ سے سمجھو. یہ نہ دیکھو کہ مولوی ایسا ہے تو آئمہ بھی ایسے تھوڑے بہتر رہے ہوں گے، نہ یہ دیکھو کہ آئمہ ایسے تھے تو مولوی اس راہ پہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے. اگر چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں چل رہا ہے تو پھر باطل. اگر انبیاء کی راہ پہ چل رہا ہے تو اچھا. انبیاء کا راستہ کیا تھا؟ انبیاء کا راستہ یہ تھا کہ تم پتھر مارتے رہو لیکن ہم اپنا کام کرتے رہیں. انبیاء آئمہ کا راستہ یہ تھا کہ تم پابندیاں لگاؤ، تم جاسوس بھیجو، تم گھر پر نگاہ رکھو، تم لوگوں کو دیکھو کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، لیکن ہم اپنا کردار ادا کریں گے، ہم دین بھی پہنچائیں گے، ہم کربلا بھی پہنچائیں گے. لیکن کیسے پہنچائیں؟ ہاں، طریقے بدلتے رہتے ہیں. امام سید سجاد کا طریقہ یہ تھا کہ مدینے سے گھر سے باہر نکل جاتے تھے، 35 سال کا مرحلہ ہے، مدینے سے باہر نکل جاتے تھے، باہر جانے کے بعد بہت ساری زمینوں کو آباد کرتے تھے، دو دن پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ آئمہ کتنا کام کرتے تھے خود. آئمہ یہ نہیں تھے کہ تکیہ ہٹاتے تھے وہاں ایک تھیلی پڑی ہوئی ملتی تھی لوگوں کو دے دیتے تھے کھاتے پیتے تھے, نہ خود محنت کرتے تھے, اپنی محنت سے کھاتے بھی تھے کھلاتے بھی تھے. یہ معجزات وہ کبھی کبھی ہوتے تھے جب بہت زیادہ ضرورت ہوتی تھی, وہ نہیں ہر وقت معجزہ ہوتا رہتا تھا. اب یہاں پہ لوگوں کو معجزے والی مجلس بہت پسند آتی ہے چونکہ وہ بھی چاہتے ہیں میری زندگی میں کوئی معجزہ ہو جائے, یعنی کہ پڑھیں نہیں لیکن پاس ہو جائیں, کام نہیں کریں لیکن پیسہ آ جائے, کوشش نہیں کریں لیکن شادی ہو جائے, یہ کوئی معجزہ چاہتے ہیں. تو یوں تو نہیں ہونے والا ہے, وہ آئمہ بھی نہیں چاہتے تھے. اگر آئمہ یہ چاہتے تو وہ نمونہ عمل نہیں بن سکتے تھے, انہیں نمونہ عمل بنانا تھا, اس لیے وہ خود محنت کرتے تھے. امام علی علیہ السلام نے پوری یمبو کی بستی اپنے ہاتھوں سے آباد کی, سینکڑوں کنویں کھودے, چشمے جاری کیے, لوگوں کا پیٹ بھرتے تھے. امام سید ساجدین امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا, گئے مدینہ کے باہر دور جا کر زمینوں کو آباد کرنے لگے, چونکہ مدینہ اس لائق نہیں رہ گیا تھا, وہاں رہنے لائق نہیں رہ گیا تھا, بات نہیں کر سکتے تھے, کلام نہیں کر سکتے تھے, جاسوس موجود تھے, خطبہ نہیں دے سکتے تھے, مسجد نبوی میں آ کے درس نہیں دے سکتے تھے اپنے نانا کی مسجد میں, تو کیا کرتے تھے, جا کے زمینوں کو آباد کر. کس لیے؟ تاکہ درس نہیں دے سکتے تھے چلو دولت بنائیں, نہیں اس لیے نہیں تھا سیدھو. اس پیسے سے پہلے تو بنی ہاشم کی کفالت کرتے تھے جو بہت سارے لوگ شہید ہو گئے تھے کربلا میں, پھر اور جو پیسہ بچتا تھا تو مدینے کے غریبوں کا پیٹ بھرتے تھے, بہت سارے غریبوں کا, اتنا بوجھ اپنے پیٹھ پر لے لے کے رات کی تاریکی میں جا کر غریبوں مسکینوں کو دیا تھا کہ پشت پر گھٹے پڑ گئے تھے, گھٹے پڑے تھے. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا اتنا بوجھ اٹھاتے تھے رات کی تاریکی میں کہ یہ گھٹے اس کے پڑے ہوئے ہیں رات کی تاریکی میں. یہ بھی ایک سیرت ہے, یہ نہیں کہ چار پیسہ دینا ہے, دو کلو چاول دینا ہے تو کیمرے کے سامنے دیا جائے, دیا ہے چاول لیکن ذلیل کر دیا, رسوا کر دیا, یہ آئمہ کا طریقہ نہیں تھا. آئمہ رات کی تاریکی میں اکیلے میں چپکے میں جا کے دیتے تھے, حتیٰ لینے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون دے کے چلا گیا. امام سید سجاد اسلام یہ کام کرتے تھے. پھر مدینہ کے لوگوں کی ضرورتیں پورے ہونے کے بعد اب جو پیسہ بچ جاتا تھا اس سے غلام خریدتے تھے. سنیں کیا کیا امام نے, اس سے امام غلام خریدتے تھے اور غلاموں کو خرید کر امام اس کو آزاد کر دیتے تھے, غلاموں کو خرید کر امام تربیت کرتے تھے. تربیت, تربیت کیسے کرتے تھے؟ یعنی امام کے پاس کوئی آ کر کچھ دن کچھ مہینے کچھ سال رہ لیتا تھا, خود بخود تربیت ہوتا چلا جاتا, کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, امام کا کردار دیکھتا جائے تربیت ہوتی چلی جائے. حسن آئمہ کا ذکر, انبیاء کا ذکر اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ان کے کردار کو دیکھتے جاؤ تربیت ہوتی جائے. یہ واہ واہ کرنے کے لیے نہیں ہے, تربیت کرنے کے لیے ہے. اہل بیت کے فضائل ہماری تربیت کرنے کے لیے ہیں, ہمیں خوش کرنے کے لیے نہیں ہیں, ہماری زندگیوں میں فضیلتیں ڈالنے کے لیے ہیں, فضیلتوں سے بھرنے کے لیے ہیں. لہذا عام غلام آتا تھا اور کچھ مدت تک امام سید سجاد کے قریب رہتا تھا, اتنی زندگی, اتنی پاکیزہ زندگی, وہ دن وہ رات وہ سجدے وہ عبادت وہ کام وہ محنت وہ عزت وہ احترام وہ غلاموں کا احترام, وہ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھلانا, وہ خود کے اوپر اپنے اوپر دوسرے کو پریفر کرنا, مقدم کرنا, اچھا کھانا اسے دینا, اچھا لباس اسے دینا, یہ سب کچھ تربیت کر رہا تھا. ساتھ ساتھ دین بھی سکھاتے تھے اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیتا دیکھتا تھا کہ پانی لے کے آئے امام رو رہے ہیں, کھانا لے کے آئے امام گریا کر رہے ہیں, تو ایک تربیت اور ہو رہی تھی. پوچھتا تھا کیوں رو رہے ہیں تو بتاتے تھے کربلا میں کیا کیا واقعہ پیش آیا. اب ایک غلام کی تربیت ہو گئی, تربیت ہونے کے بعد کیا ہوا, اور غلام آئے. تاریخوں میں بعض تاریخی اسناد میں 5000 غلاموں تک کی تعداد بیان کی گئی, لیکن ممکن ہے یہ مبالغہ ہو, اس کی میں بہت تحقیق بھی نہیں کر, ممکن ہے یہ مبالغہ ہو, لیکن 5000 کی تعداد میں نے خود دیکھی ہے معمولی کتاب میں بھی نہیں. لیکن اگر 5000 نہ بھی ہوں, سینکڑوں ہی میں تعداد ہو, جب امام یہ غلاموں کو بلاتے تھے ان کی تربیت کرتے تھے, دینی تربیت بھی حسینی تربیت بھی, جب تربیت ہو جاتی تھی تو امام یہ نہیں کہتے تھے کہ میرے تربیت کیے ہوئے غلام ہیں میرے پاس رہیں گے تو زیادہ بہتر میرا کام کریں گے میری پراپرٹی زیادہ بڑھے گی, بلکہ جیسے ہی ان کی تربیت کامل ہوتی تھی امام انہیں آزاد کر دیتے تھے. لیکن سنیں مرحلہ اس کے بعد کیا ہے, امام آزاد کر دیتے تھے. یہ امام کا آزاد کیا ہوا غلام, دینی تربیت اہل بیت کے دین کی تربیت لیا ہوا غلام اور کربلائی سوچ رکھنے والا غلام آزاد ہونے کے بعد کوئی کوفہ جاتا تھا، کوئی بصرہ جاتا تھا، کوئی مصر جاتا تھا، کوئی آذربائیجان جاتا تھا، کوئی ایران جاتا تھا، کوئی عراق میں، کوئی عرب میں، کوئی افریقہ میں، پورے عالم اسلام میں یہ بکھر جاتے تھے۔ اور جب جہاں بھی یہ جاتے تھے، امام سید سجاد خود تو بول نہیں سکتے تھے، خود تو درس نہیں دے سکتے تھے، خود تو خطبہ نہیں دے سکتے تھے، لیکن یہ آزاد کیے ہوئے غلام جہاں بھی جاتے تھے وہ اہل بیت کا دین بھی بیان کرتے تھے، کربلا کو بھی بیان کرتے تھے۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ عظمت و فضیلت چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، بلند تر صلوات۔
کربلا یوں ہی نہیں آپ تک پہنچ گئی اور ہم تک پہنچ گئی، کربلا کے ہم تک پہنچنے میں سب سے پہلا جو کردار ادا کیا ہے امام سید سجاد نے، لگ البتہ اپنی پھوپھی جناب زینب کے ساتھ۔ جناب زینب 1.5 سال تک تھی، 1.5 سال بعد بی بی کی وفات، لیکن 35 سالوں تک کربلا کو پہنچانے میں جو کردار ادا کیا اور دین کی حفاظت میں جو کردار ادا کیا امام سید سجاد کا، ڈائریکٹ خود نہیں کر سکتے تھے، آزاد کرتے تھے، غلام جہاں جائیں امام کا غلام گفتگو کر رہا ہے، اپنے عمل سے، اپنے کلام سے، اپنی زندگی سے، اپنی طرز زندگی سے، اور لوگ اہل بیت کے طرز زندگی سے آشنا ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک عمل انجام دیا تھا امام نے دین بھی پہنچانے کے لیے اور کربلا کو بھی پہنچانے کے لیے۔ پھر دو کام امام نے اور کیا، ایک کام دین کے لیے خاص تھا، ایک کام کربلا کے لیے خاص تھا۔ دین کے لیے ایک کام امام نے یہ کیا کہ ٹھیک ہے تم مجھے تقریر نہیں کرنے دو گے، تم مجھے درس نہیں دینے دو گے، تو ہم دعا تو کر سکتے ہیں، دعا تو کریں گے۔ اور دعاؤں کا ایک ایسا مجموعہ صحیفہ سجادیہ کے نام پر جسے زبور آل محمد کہا جاتا ہے، واقعی زبور ہے، جس کو ہم صرف چند دعائیں سمجھتے ہیں اس لیے جا کے پڑھتے نہیں، بلکہ زبور آل محمد صحیفہ سجادیہ پورے اہل بیت کے دین کا مجموعہ ہے۔ اگر اہل بیت کا صحیح دین سیکھنا ہے تو ایک اس کا بہترین ریسورس صحیفہ سجادیہ ہے، جا کر صحیح۔ میں کبھی کبھی گزارش کرتا ہوں صحیفہ سجادیہ کو نہ دعا کرنے کے لیے، نہ مانگنے کے لیے، نہ ثواب کے لیے، ایک مرتبہ جا کر دین سمجھنے کے لیے پڑھیں تاکہ اہل بیت کا صحیح دین سمجھ میں آ جائے۔ امام سید سجاد نے ٹھیک ہے شروع میں تو بالکل ہی پابندی تھی، بعد میں کچھ گفتگو کر بھی سکتے تھے، کچھ درس بھی دے سکتے تھے، لیکن جب درس نہیں دے سکتے تھے تو امام نے دعاؤں کی شکل میں پورا دین ہم تک پہنچایا، دعاؤں کی شکل میں۔ یہ بھی وہ خزانہ ہے جو ابھی چھپا ہوا ہے، ابھی چھپا ہوا ہے، ابھی ایسے باشعور لوگ پیدا ہوں گے جو صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں سے دین لینا سیکھیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کچھ سال پہلے افریقہ کا ایک ملک تھا میڈاگاسکر میں، وہاں پہ ایک ریڈیو ہے حکمت نام کا ریڈیو، شیعہ ریڈیو ہے، مجھے دکھایا ایسے افراد کو، کہا کہ انہوں نے صرف میرے ریڈیو پر صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ سنا ہے، بغیر کسی شرح، بغیر کسی تفسیر کے، صرف امام کی دعاؤں کو سن کر ایک کرسچن مسلمان ہو کر آیا ہے، ابھی کام کر رہا ہے یہاں پر، ایک نہیں بہت سارے، اور اتنی عظیم دعائیں موجود ہیں، ایسی دعائیں صحیفہ سجادیہ میں موجود ہیں۔ امام نے پورا دین، مثلا ایک دعائے مکارم اخلاق میں اخلاق کے اتنا پورا نظام امام نے آ کر بیان کر دیا کہ پوری دنیا کی جتنی بھی مورل سائنسز کی کتابیں ہیں سب کو جمع کر لیا جائے، لیکن کوئی دعائے مکارم اخلاق کے برابر نہیں ہو سکتی، وہ بنیادیں بیان کی۔ یہ فقط میں جذبات میں نہیں بیان کر رہا ہوں کہ شیعہ ہوں اس لیے بیان کر رہا ہوں، نہ یہ حقیقت ہے، پورا دین بیان کیا، تمام سماجی مسائل، تمام سیاسی مسائل، تمام اخلاقی مسائل، سیاسی مسائل آ کر دعائے اہل ثغور پڑھی دی۔ مروان کا زمانہ ہے اور امام سید سجاد علیہ السلام سرحد پر لڑنے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اب یہ وہ لوگ سیکھیں، وہ لوگ سنیں کہ جو آج جب فلسطینیوں کے لیے کچھ کہا جاتا تھا کہتے ہیں یہ تو فلسطینی لوگ ہیں، یہ جا کے کوئی امام سید سجاد سے پوچھے کہ مروان اور عبد الملک ابن مروان کے دور میں امام نے سرحد پر جنگ کرنے والوں کے لیے پوری دعا کی، اگر صحیفہ سجادیہ پڑھی ہوتی ہمارے اس خطیب نے تو آخر فلسطین کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتا۔ اہل ثغور یعنی کیا، یعنی سرحد پر لڑنے والے، ان کے لیے امام دعا کر رہے ہیں، یہ امام کی سیاست ہے، یہ امام کی، امام مروان جیسے ظالموں کے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں لیکن اسلامی سرزمین کے لیے بہرحال امام دعا کر رہے ہیں. اور یہ صرف دعا نہیں کر رہے ہیں, یہ شعور دے رہے ہیں کہ بعد میں یہ نہ کہنا کہ وہ فلاں زمین ہے تو فلاں ملک ہے تو فلاں لوگ ہیں. صرف یہ دیکھو کہ کس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں, قاتل کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں. یعنی امام نے سیاست بھی بتائی, دین بھی بتایا, اخلاق بھی بتایا, سماجیات بھی بتائے, اخلاقیات ذاتی بھی بتائے, اخلاق مباشر لوگوں کے درمیان کے. اسی ایک صحیفہ سجادیہ میں امام نے پورا دین لا کے سمیٹ دیا. یہ کام کیا دین دینے کے لیے, پھر کربلا دینے کے لیے ایک کام الگ سے کیا. اور وہ کیا تھا, کربلا کو پہنچانے کے لیے امام کا طریقہ یہ تھا کہ امام ہماری طرح بیٹھ کے مجلس تو نہیں پڑھ سکتے, امام تو مصائب نہیں پڑھ سکتے تھے, امام کو قتل کر دیا جاتا, شہید کر دیا جاتا, امام فرش اعضا تو نہیں بچھا سکتے تھے اس طرح سے. بعد میں چھٹے امام اور آٹھویں امام کے زمانے میں فرش اعضا بھی بچھتی تھی, لیکن چوتھے امام کے زمانے میں یوں فرش اعضا نہیں بچھائی جا سکتی تھی, معمولی مسئلہ نہیں تھا. پھر امام کیا کرتے تھے, امام جب بازار کا وقت ہوتا تھا, لوگ بازاروں میں نظر آ رہے ہوتے تھے, تو اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے بازار میں آتے تھے, روتے تھے, صرف روتے تھے, کچھ کہہ نہیں سکتے تھے لیکن روتے تھے. اب یہ بتائیں کہ ایک 24 سال کے جوان کے لیے گھر میں بیٹھ کے رونا زیادہ بہتر ہے یا بازار میں جا کے رونا؟ ہمیں لگتا ہے کہ ایک جوان ہے یہ بازار میں نہیں رو پائے گا, نہیں روتے ہمارے جوان, ہمارے جلوسوں میں نہیں روتے لوگ, رونے کا ماحول ہی نہیں ہوتا. جبکہ بہترین عزا یہ ہے کہ گریا کیا جائے, اصل عزا کا مطلب ہی ہے گریا. ہم اگر اندر عزا خانوں کے اندر روتے ہیں, امام سید سجاد جاگر چوراہوں پہ روتے تھے, بازاروں میں روتے تھے. اس لیے فرق ہو جاتا ہے, جو اثر امام سید سجاد چھوڑ کے جاتے تھے وہ اثر ہم نہیں دے پاتے, چونکہ سیرت نہیں لی. پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے دشمنوں کے عمل کی نمائش زیادہ پیش کی کہ انہوں نے یہ کیا تھا, انہوں نے تلوار ماری تھی, انہوں نے نیزہ مارا تھا, ہم اسی کی نمائش پیش کر رہے ہیں. یہ نہیں پیش کر پاتے کہ امام سید سجاد نے خود کیا کیا تھا. امام سید سجاد کیا کرتے تھے, آتے تھے گریا کرتے تھے, جب گریا کرتے ہوئے گزرتے تھے تو لوگ پوچھتے تھے جوان کیوں رو رہا ہے, جوان تو روتے نہیں ہیں, جوان تو سڑکوں پہ نہیں روتے ہیں. اگر کوئی بچہ رو رہا ہے تو کہے ٹھیک ہے بچہ رو رہا ہے, بوڑھی عورت رو رہی ہے, بوڑھا انسان رو, کوئی بات ہوگی. لیکن ایک جوان بازار میں رو رہا ہے تو لوگ سوال کرتے تھے کیوں رو رہا ہے جوان, کیوں, یہ ہے کون؟ لوگ کہتے ہیں یہ رسول اللہ کا نواسا ہے. کہ رسول اللہ کا نواسا رو رہا ہے, رسول اللہ کا نواسا بازار میں رو رہا ہے, کیوں رو رہا ہے؟ اس لیے رو رہا ہے کہ اس کے بابا کو شہید کر دیا گیا, 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا, بھرے گھر کو لوٹ لیا گیا, اسے اسیر بنایا گیا, ہتھڑیاں ڈالی گئیں, پیڑیاں بیڑیاں ڈالی گئیں, اس کی نگاہوں کے سامنے بہنوں کو, پھوپھیوں کو اونٹوں پر سوار کر کے بازاروں میں لے جایا گیا. اب وہ امام سید سجاد جو خود کربلا کو بیان نہیں کر سکتے تھے, پورا بازار بیان کرتا تھا. یہ حکمت عملی تھی امام سید سجاد. لوگ گوشت خریدنے کے لیے آئے ہیں, قصاب پردہ ڈالنے لگتے تھے, کہا پردہ کیوں ڈال رہے, یہ تو بیچنے کا وقت ہے. کہا نہیں تھوڑا ٹھہر جاؤ. کہا کیوں ٹھہر ہے, یہ تو وقت ہے بیچنے کا. کہا دیکھو وہ جوان جا رہا ہے اسے جانے دو ابھی. کہا کیوں؟ کہا کہ وہ سر دیکھے گا تو روئے گا, جانور کو ذبح ہوتا ہوا دیکھے گا تو روئے گا. کہا کیوں روئے گا؟ اس لیے روئے گا کہ اس کے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید. تو پورے عالم اسلام سے لوگ مدینے آتے تھے, چونکہ مدینہ مرکز تھا, پورے عالم اسلام سے مدینے آتے تھے. مدینے میں سید سجاد خود کربلا بیان نہیں کر سکتے تھے, لیکن امام کے نکلنے کا انداز ایسا ہوتا تھا, ایک تنہا انسان کا جلوس, اللہ اکبر, ایک اکیلا انسان ایسا جلوس نکالتا تھا کہ پورا بازار کربلا بیان کرتا تھا. اے کاش کہ ہم ہزاروں اور لاکھوں لوگ بھی ایسا جلوس نکالیں کہ لوگ عشق سے اور محبت سے آ کر کربلا کو بیان کریں, جب روئیں, جب گریہ کریں. تو لوگ آتے تھے گوشت خریدنے کے لیے, کہا کہ ابھی رکو ابھی رکو, دیکھو وہ جوان جا رہا ہے اسے جانے دو. وہ پوچھتا ہے کیا جانور کو پانی پلا لیا ہے؟ کیا پانی پلا کے ذبح کیا ہے؟ یہ کردار تھا, یہ سیرت تھی امام سید سجاد کی. امام بیمار ہو کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے, امام اس طرح سے ہر عمل انجام دے رہے تھے جس سے دین کی بھی بقا ہوتی چلی جائے، کربلا بھی باقی ہوتا چلے. جب کسی مسافر کو دیکھتے تھے کہتے تھے بھائی تو مسافر لگتا ہے، میں آ کے میرے پاس آ، میں تجھے غذا دوں گا، میں تجھے گھر نہیں ہے تو گھر دوں گا، سواری کی ضرورت ہے سواری دوں گا. مسافر آتا تھا، کسی کو غربت میں کوئی اگر میزبان مل جائے تو بہت اچھا لگتا ہے. لیکن امام اس سے ایک سوال کرتے تھے، یہ بتا اگر تیری موت ہو جائے اس مدینے میں تو تجھے غسل و کفن دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ مسافر کہتا تھا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ کا مدینہ ہے، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوتے ہوئے اگر رسول اللہ کے مدینے میں ہمیں غسل و کفن نہ دیا جائے تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا رسول اللہ کے مدینے میں ایک عام مسلمان کو تو غسل و کفن دیا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ کا نواسا 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا اور کوئی غسل دینے والا نہیں تھا. عمر سعد پکار رہا تھا، بس دو جملے مصائب کے دو، عمر سعد پکار رہا تھا، حسین ابن علی کا رہوار چاروں طرف سے طواف کر رہا تھا، حسین ابن علی گھوڑے سے زمین پر گر پڑے ہیں، تیروں پر معلق ہیں، بیویاں خیمے سے نکل نہیں ہیں، رہوار وہیں پہ کھڑا ہوا ہے، نام اس کا زلجلہ ہے، اپنے آقا کی حفاظت کر رہا ہے. لوگوں نے دیکھا کہ رہوار نہیں جانے دے رہا ہے اور حسین کے قریب نہیں جانے دے رہا ہے، تو لوگوں نے رہوار پر حملہ کرنا شروع کیا. عمر سعد نے پکار کے کہا کہ اس رہوار کو نہیں مارو، یہ رسول اللہ کے زمانے کا گھوڑا ہے، یہ رسول اللہ کے گھوڑے کے بچہ ہے، رسول اللہ کے گھوڑے کے بچے کا تو اتنا خیال ہے کہ اسے نہ مارا جائے، لیکن رسول اللہ کا نواسا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا اس طرح بات تیروں پر معلق پڑا ہوا ہے، اور ادھر ایک بہن کی فریاد بلند ہو رہی ہے، اے عمر سعد تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بحق محمد وعترته الطاهرين. پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. پروردگار جن مومنین نے برادران نے مجلسیں قائم کی ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار ہم سب سے جو کوتاہیاں رہ گئیں ان کوتاہیوں کو معاف فرما. پروردگار ہمیں بہتر سے بہتر شکل میں عزائے حسین ابن علی برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ تو اپنے حقیقی دین پر ہمیں باقی رکھ، اسی کے ساتھ ہماری موت فرما. پروردگارہ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، مومنین کو عزت و سربلندی عطا فرما. جن مومنین کے ہاں مریض ہیں، بعض مومنین کا نام دیا گیا ہے، پروردگارہ ان تمام مومنین کو عالم اسلام کے اور جن مومنین کے لیے کہا گیا ہے خاص طریقے سے، ان کو شفاء کامل عطا فرما. پروردگارہ علماء حق کی حفاظت فرما، مراجع تقلید اور رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے سچے ناصروں میں قرار